محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، وہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کو زمین پر بھی مسجد اقصی تک لے کر گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف آپ کو بلند و بالا فرمایا، براق کے اوپر آسمان اول، آسمان دوم، سوم، سارے آسمانوں سے گزرتے ہوئے عرش اعظم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسائی ملی، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہاں جو آپ کے اوپر بڑے بڑے انعامات فرمائے ان میں عظیم الشان انعام وہ یہی نماز کا تحفہ تھا، کہ جو اللہ کے انہی گھروں کے اندر اہمیت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے. 50 نمازیں ملی. واپسی میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ملے، پوچھا، فرمایا کہ 50 نمازیں، بتایا کہ بہت زیادہ ہیں، میری امت تو تھوڑی نمازیں نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت 50 نمازوں کو نہیں پڑھ پائے گی، تھوڑی تخفیف کرا لیں. واپس پلٹے 5 نمازیں کم، پھر آئے، پھر مشورہ دیا، پھر واپس پلٹے 5 نمازیں کم، ہوتے ہوتے یہ کے بعد دیگرے 5 پر 5 نمازیں کم ہوتی چلی گئیں. جب 5 رہ گئیں پھر بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مشورہ دیا کہ اب بھی چلے جائیں، مزید کم کرا لیں. فرمایا کہ اب حیا آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ مزید 5 کم ہو جائیں پھر نمازوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. جب آپ چلنے لگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہے تو 5، ثواب پوری 50 کا ہی ملے گا. احکم الحاکمین نے جو انعام دیا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، کہ جس انعام کے لیے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ عرش اعظم پر آپ کو بلایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہیں، کہ 5 عطا فرما کر نقطہ نواز ہیں، کہ 0 کا نقطہ بھی لگا کر اجر و ثواب پورے 50 ہی کا عطا فرمائیں گے. سخی داتا ہے وہ، وہاں بخل کا کہیں دور دور بھی نام و نشان نہیں. فرمایا کہ 1 نماز 10 کے برابر، 5 نماز 50 کے برابر. یہ عظیم الشان تحفہ معراج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر ملا، جنت دوزخ کا مشاہدہ ہوا، عجیب و غریب مناظر قدرت کے کرش میں دیکھے. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہی نماز بندہ مومن کے لیے معراج بنا دی گئی، کہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے ذریعے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ نماز بندہ مومن کی معراج ہے. یہ مساجد بقائے نور، پاکیزہ خطے، کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر ایک عظیم قربانی دے کر سرزمین مدینہ طیبہ پر قدم رنجا فرماتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا عمل انجام دیا ہے وہ مسجد قبا کی تعمیر کا عمل ہے. صحابہ اکرام گارے، مٹی، پتھر، اینٹیں لا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تشریف فرما ہوتے اور بتاتے رہتے کہ کہاں سے کہاں تک بنیاد رکھنی ہے، بنفس نفیس خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر، اینٹیں، گارا، مٹی، سب کچھ آپ خود بھی بنفس نفیس شامل ہیں. احکم الحاکمین کا محل تیار کرنے میں آپ نے بھی مبارک عمل میں حصہ لیا ہے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا گھر بنانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں، عظیم الشان عمل ہے، کہ جس گھر کے اندر اللہ کے بندوں کی اللہ سے ملاقاتیں ہوں گی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. یہی وہ مسجد قبا ہے جس کی تعریف اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتار دی، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کر قیام کیا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں. اکثر و بیشتر ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے پیدل تشریف لے جاتے، مسجد قبا میں جا کر نوافل ادا فرماتے، اور فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو شخص پاک و صاف ہو کے، باوضو ہو کے اپنے گھر سے یا کہیں سے بھی چلے اور مسجد قبا میں جا کر صرف 2 رکعت نفل پڑھ لے گا، کامل مکمل عمرے کے برابر ثواب ملے گا. اللہ کے گھر سے جڑنے والا اللہ کا معزز اور محترم بندہ ہوا کرتا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو خلفاء راشدین کا دور ہے، اس دور سے لے کر بعد کے ہر دور کے اندر ہر وہ اللہ کا بندہ جسے اللہ نے عزت عطا فرمائی وہ اللہ کے گھر میں اتنے ہی زیادہ پیش پیش دکھائی دیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, آپ کو جو انبیاء کے ساتھ ملاقات کا شرف نصیب ہوا بیت المقدس میں, تو وہاں جو چیز ظاہری طور پر سبب بنی وہ یہی نماز تھی کہ سارے انبیاء وہاں جمع تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, صفیں لگی ہوئی تھی, انتظار تھا کہ امامت کون کرائے گا. حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا کہ آپ امامت کے مصلے پر تشریف لے آئیں. آپ نے تمام کے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی اور امام الانبیاء بن گئے. اللہ ہی کے گھروں سے حقیقی محبتیں ملتی ہیں, اللہ سے تعلق جڑتے ہیں, روحانیت ملتی ہے, چین و سکون ملتا ہے, اور یہی وہ آخرت کی کھیتیاں ہیں جہاں پہنچ کر گناہگار اپنے گناہوں کو دھلوا لیتے ہیں. دو ندامت کے قطرے آنسوؤں کی شکل میں ٹپک جائیں, بڑے سے بڑا گناہ بھی دھل کر صاف شفاف ہو جاتا ہے, دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے, دل کی کدورت, دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ کے گھر کی برکتیں ہیں, رحمتیں, تجلیاں یہاں ہر لمحے اترتی ہیں. آداب بتائے, محبتیں سکھائیں, سلیقے سکھائے, نماز کے آداب, مساجد کے آداب سکھائے کہ مسجد میں آؤ تو ناپاکی کی حالت میں ہرگز قدم مت رکھنا, غسل کی حاجت پیش آ جائے مسجد میں قدم رکھنا منع فرما دیا, فرمایا کہ جب تک کہ غسل نہ کر لو مسجد میں داخل ہونا منع ہے. پاک و صاف ہو, نماز کے لیے آ رہے ہو تو وضو کر کے آؤ, کپڑے پاک ہوں, بدن پاک ہو, خوشبو ہو تو خوشبو لگاؤ, مسواک کر کے منہ صاف ستھرا کر لو, لہسن اور پیاز بدبودار, تمباکو اور پان اور سگریٹ بدبودار چیز کھا کے مسجد میں مت آنا. فرمایا کہ بدبودار چیز کھا کر, جو زمانے میں پیاز اور لہسن, فرمایا کہ یہ بدبودار چیزیں کھا کر جو مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں تو ساری کے ساری نورانی مخلوق موجود ہے, اللہ کے محبوب بندے نمازی موجود اور ساتھ میں جنات فرشتے موجود ہیں. فرمایا کہ فرشتوں کے اس بدبو سے تعفن آتا ہے. گناہگار بندہ جو اندرونی طور پر گناہوں سے لبریز ہو, تعفن اس سے پھیلتا ہے, فرشتوں کو بدبو آتی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, اس کے جھوٹ کے جملے سے اس قدر بھیانک بدبو آتی ہے کہ میل و میل فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں, کہ اس تعفن کو برداشت نہیں کر پاتے کہ اس نے ایک بول جھوٹا بول دیا, اس کے بول کے ساتھ جو بدبو پھیلی. ہر عمل کے اندر نیکیوں میں نورانیت ہے, گناہوں میں ظلمت اور کدورت ہے. ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ کے قد کو ٹھنگنے پن کے ساتھ بیان کر دیا, وہ فلانی ٹھنگنی. آپ نے فرمایا کہ بہت خطرناک تم نے عمل کیا, صرف اشارے کے ذریعے جو غیبت کی. فرمایا کہ اتنا زہریلا خطرناک عمل کیا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کڑوے زہر بن جائیں. تو باطنی طور پر بھی گناہوں سے بچنے کا حکم دیا, ظاہری طور پر بھی گناہوں سے, ظاہری طور پر بھی بدبو سے, تعفن سے بچنے کا حکم دیا کہ جب اللہ کے گھر آؤ تو خوشبو میں مہکتے ہوئے صاف ستھرے ہو کر, پاک و صاف ہو کر آ جاؤ, اور پھر دایاں قدم مسجد میں رکھو, سنت اعتکاف کی نیت کر لو کہ جب تک میں اللہ کے اس گھر میں ہوں معتکف ہوں. اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ تھوڑی بہت جو کمی کوتاہی, کوئی بے ادبی, کوئی گستاخی ہو جائے, کوئی چوک ہو جائے گی, وہ اس اعتکاف کے عمل کی برکت سے وہ عفو درگزر کے معاملے میں آ جائے گی. کہ معتکف ہے, اللہ کا مہمان ہے, مہمان کے ساتھ نرم سلوک کیا جاتا ہے, گرفت نہیں کی جاتی. اللہ کا مہمان بن گیا, معتکف بن کے جب تک وہ مسجد کے اندر رہے گا, بھلے وہ تلاوت کرے, ذکر و اذکار کرے, نوافل پڑھے, سنتیں پڑھے, فرائض پڑھے, یا ویسے ہی بیٹھا رہے, اللہ تعالیٰ کا مہمان بنا ہوا ہے. حکم یہ ہے کہ دایاں قدم مسجد میں رکھ کر اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جائے, اور پھر داخل ہونے کے ساتھ ہی وقت ہو تو دو رکعت تحیت المسجد ادا کر لی جائیں. یہ مسجد کا تحفہ ہے, آنے کے ساتھ ہی مسجد کے اندر دو رکعت پڑھ کے گویا کہ مسجد کے لیے تحفہ پیش کر دیا. مسجد حرام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے کہ وقت ہو تو داخل ہونے کے ساتھ ایک طواف کر لو. مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے, عام دیگر تمام کے تمام مساجد کا تحیہ اور ہدیہ اور تحفہ اور اس کا سلام پیش ہونے کے ساتھ ہی دو رکعت نماز نفل تحیت المسجد, اور اس کے ساتھ پھر انسان نوافل, سنتیں, عبادت اور اہتمام کے ساتھ پھر فرض اور مسجد کے اندر دنیا کی باتوں سے مکمل اجتناب. فرمایا کہ دنیا کی باتیں جو مسجد میں کی جائیں یہ نیکیوں کو ایسے جلا کر راکھ کر دیتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے. بعض دفعہ دیر تک مسجد میں بیٹھنے والے, جلدی مسجد میں آنے والے بے احتیاطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سیاسی تبصرے, حالات کے اوپر نقد جرح اور تنقید, اور حالات کے اوپر جائزہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے دنیا کی فضول باتیں کر رہے ہیں. بسا اوقات یہ عمل جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے یہ نیکیوں کو رائے گاں کر دیتا ہے. اس لیے بہت محتاط ہو کر اللہ کے گھر میں آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے داخل ہونے کی ضرورت ہے, اور پھر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ. میں نے گزشتہ مضمون میں بھی عرض کیا تھا کہ لباس پوشاک کا بھی بھرپور خیال رکھا جائے, سر پر ٹوپی ہو, لباس صاف ستھرا ہو, کوشش یہ ہو کہ اپنا قومی لباس ہو کہ جس کے اندر انسان رکوع سجدے آرام سے اطمینان سے سکون سے کرتا ہے, جس میں کوئی انسان کی ذہنی لحاظ سے کوئی کوفت نہیں ہوتی, اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ دس بستہ عبادت میں منہمک ہو جائے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جن صورتوں کو نماز میں پڑھتا ہے تو ان صورتوں کا ترجمہ بھی سیکھ لے. مثلا سورہ فاتحہ کا ترجمہ, سورہ ناس, سورہ فلق, سورہ اخلاص, سورہ لہب, سورہ نصر, جو چھوٹی چھوٹی صورتیں انسان عام طور پہ پڑھتا ہے, ان صورتوں کا ترجمہ بھی انسان سیکھ لے. اور فرمایا کہ نماز کے دوران صورتوں کو پڑھنے میں اس کا ترجمہ اپنے دھیان میں لاتا رہے. تو فرمایا کہ اس نماز کے اندر جان پڑ جائے گی, اس نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا, پھر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا, حلاوت محسوس ہوگی. اہتمام ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینے کے لیے جب انسان وقت نکال کر آتا ہے تو پھر اہتمام کے ساتھ جب نماز پڑھ کر جائے گا اپنی جھولی کو لب الب بھر کے جائے گا, اور پھر یہ وابستگی اللہ کے گھر کے ساتھ ایسی ہو, اللہ کرے کہ جیسی جمعے کی نمازوں کے اندر ہماری وابستگی دکھائی دیتی ہے کہ جمعے کے دن محلے کی ہر مسجد لب الب بھری ہوئی ہوتی ہے, عصر میں دیکھو تو سارا مجمع غائب, فجر میں دیکھو تو سارا مجمع غائب. لگتا یہ ہے کہ شاید مسلمانوں پر شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صرف جمعہ ہی کی نماز فرض ہوئی تھی, کہ بڑے چھوٹے بوڑھے جوان سارے کے سارے کمزور سے کمزور حضرات بھی جمعہ کی نماز میں حاضر دکھائی دیتے ہیں. فجر کی نماز یہ سب سے زیادہ کم حاضری والا وقت ہوتا ہے, اس میں صرف چیدہ چنندہ امت کے مخلص افراد ہی دکھائی دیتے ہیں, اور پھر مغرب کی نماز دوسرے نمبر پر ہے جس میں زیادہ مجمع دکھائی دیتا ہے. عصر کی نماز میں ہلکا پھلکا سا مجمع میں تخفیف ہوتی ہے, عشاء کی نماز میں بھی لگ بھگ لوگ کم دکھائی دیتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ شاید اللہ تعالی نے صرف جمعہ کی نماز فرض کی تھی کہ سارا مجمع حاضر دکھائی دیا, اور عصر کے اندر وہ سارے مجمع غائب ہو جاتے ہیں, مغرب کے اندر وہ پورا لب الب مجمع بکھر جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں تو عمل ہر شخص انفرادی کر رہا ہے, جو بھی کوشش کر رہا ہے, من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, جو بھی نیکی کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے, جو برائی کر رہا ہے اس کا نقصان بھی اس کو خود ہی ذاتی طور پر بھگتنا پڑے گا. فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو بندوں سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اس میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. نمازیں اگر صحیح نکلیں گی باقی معاملات بھی انشاءاللہ صحیح نکلیں گے. نمازوں کے اندر کوتاہی پائی گئی جو اہم ترین فریضہ تھا, دیگر معاملات میں اس سے زیادہ یہ کوتاہیوں والا ہوگا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اللہ پاک نے کامیابی کے راستے بنائے ہیں, طریقے سکھا دیے, اور زندگی کی نعمت سے سرفراز فرما کر بتا دیا کہ آخرت کے اندر معزز اور محترم ہونے والے, کامیابی پانے والے, سرفراز ہونے والے, اللہ تعالیٰ کے سائے عرش میں جگہ پانے والے خوش نصیب جماعت ایک وہ بھی ہوگی جن کے دل مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیتے ہیں, اور مسجد کو آباد کرنے کے اندر بھی. انما یعمر مساجد اللہ, یقیناً اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں, من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ جو اللہ پر بھی ایمان لائے آخرت پر بھی ایمان لائے, وہ اقام الصلاۃ, جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکات بھی دیا کرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ, جب نمازیں پڑھنے والا رات دن صبح و شام اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے ولم یخش الا اللہ, پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. فَعَسَا أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. وہاں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر بعد کے آنے والے بھی تمہارے ایمان کی طرح ایمان لے آئے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، وہ کامیاب ہو گئے. اور یہاں فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہ لوگ کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اسی لیے منادی کو حکم دیا کہ اللہ کی پکار کے اندر اعلان کیا کرو، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. یہ کامیابی کا ذریعہ اللہ پاک نے دنیا میں رکھ دیا کہ جو اللہ کے گھر سے جڑ گیا، وہ وقت تھا، شروع دور تھا، اسلام کا ایسا ولولہ تھا، چرچا تھا، جب منادی کی آواز کان میں پڑتی تھی، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کھلے کے کھلے بازار یوں کہ یوں کھلے رہ جاتے تھے، لوگ جوگ در جوگ مسجدوں کی طرف آ جاتے تھے. ہر نماز کے اندر ہر مسجد میں ایسا مجمع دکھائی دیتا تھا جیسے جمعے کا مجمع ہوتا ہے. یہ حالت ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا پڑوسی تھا، لوہار تھا، انتقال کر گیا. خواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کو دکھائی دیا کہ وہ تو رتبے اور مقام میں مجھ سے بھی زیادہ بلندی حاصل کر گیا. حیرانی ہوئی، جا کے اس کی بیوی سے حالات معلوم کیے، کہا کہ میرا شوہر لوہار تھا، سارا دن لوہا کوٹتا، محنت کرتا، تھکا ماندہ رات کو جب آتا بستر پر، جب تھک کر چور ہو کے لیٹتا، سرد آہ بھرتا تھا، کہتا تھا کاش میرے پاس بھی عبداللہ ابن مبارک جیسی فرصت ہوتی، میں بھی ساری ساری رات کھڑا ہو کے اپنے اللہ کو مناتا، لیکن دیر بھر محنت کرتے کرتے تھک کے چور چور ہے، ہمت ساتھ نہیں دیتی تھی کہ رات کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے عبادت انجام دے، لیکن حسرت کرتا تھا روز. اور بیوی نے بتایا کہ حالت یہ تھی کہ لوہا کوٹتا تھا، اگر وہ ہتھوڑا اٹھا چکا ہوتا اور کان میں مؤذن کی آواز پڑتی اللہ اکبر، تو وہ لوہے کے اوپر ہتھوڑا مارے بغیر ہی سیدھا مسجد کی طرف چل پڑتا تھا. ادا اللہ تعالی کو ایسی پسند آئی کہ بندہ ہے لوہار، محنت زیادہ نہیں کر سکا، بال بچوں کے پیٹ پالنے کے اندر، قصبے معاش کے اندر سارا دن گزر جاتا تھا، لیکن نمازی ہوگا، عبادت گزار تھا، تبھی تو دل کے اندر عبادت کا ولولہ اور جوش تھا، حسرت کرتا تھا. اور نمازی ایسا کہ مؤذن کی کان میں آواز پڑتے ہی فوراً ہتھوڑا چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے بلندی شان ایسی عطا فرمائی کہ عبداللہ ابن مبارک سے بھی تم کو بلندی عطا فرما دیں گے. اللہ کے گھر سے جڑنے والا کامیاب اور کامران ہے، معزز اور محترم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ساری زندگی اپنے گھر سے وابستگی نصیب فرمائے، آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کے گھروں سے جوڑ کر آگے زندگی چلانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بھی جب عبادت گزار ہوں، نمازی اور پرہیزگار ہوں، اپنے بچوں کو بھی وہ شروع ہی سے مسجدوں میں لاتے ہوں، مسجدوں کا عادی بناتے ہوں، اس پرسکون فضا کا جب ان کو عادی بنائیں گے تو بچہ بچپن ہی سے نابالغی کی حالت سے نماز پڑھتے پڑھتے جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے عادت بن چکی ہوتی ہے، تو آگے اس کی جوانی اچھے اٹھان پر بڑھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور ساری زندگی مرتے دم تک اپنے گھروں سے وابستگی نصیب فرمائے. جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنا بناتے ہیں، اپنے گھر سے جوڑ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں قسم کھا کر کہوں تو حانث نہیں ہوں گا کہ دنیا میں جس کو اللہ نے اپنا بنا لیا، آخرت میں بھی اس کو اپنے ہی بنا کر اٹھائیں گے. فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ دنیا میں اللہ اس کو اپنے دوستوں کا ساتھ عطا فرما دیں، نیک بندوں کا ساتھ عطا فرما دیں، اپنے دوستوں کی دوستی عطا فرما دیں، اور آخرت میں اس کو دشمنوں کی صف میں کھڑا کریں. فرمایا کہ یہ ناممکن اور محال ہے. جس کو دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ مل گیا، اللہ کے ان مبارک خطوں کے اندر اس کا دل کا لگاؤ مل گیا، پاکیزہ محفلیں، پاکیزہ صحبتیں اس کو میسر آ گئیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک نمازیوں کے ساتھ ہے، وہ بھی تو ایک خطے ہیں جن کو سینما کہا جاتا ہے، جہاں پورا کا پورا مجمع ناپاک ہوتا ہے، ساری رات سارا دن فلمیں دیکھ کر جب صبح نکلتے ہیں تو ہر ایک ناپاک ہوتا ہے، اور ایک یہ مبارک مجمع کے بچے سے لے کر بڑے تک سارے کے سارے پاکیزہ اور مبارک ہوتے ہیں. اور اس میں کسی کے دل پر کوئی جھٹکا لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، وہ گناہوں سے پاک و صاف شفاف ہو کے پلٹتا ہے. یہ خطے ہیں مبارک، روحانیت کے مرکز ہیں, نورانیت کے مرکز ہیں, یہاں سے جڑنے والا نور ہی نور پاتا ہے. تو فرمایا کہ رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ افراد کہ جن کے دل مسجدوں سے جڑے رہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے آخرت میں معزز اور محترم ہو کر اللہ تعالیٰ کے خصوصی سایہ میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ مرتے دم تک اپنے گھر سے وابستگی نصیب فرمائے, اور اس گھر کی وابستگی برکت سے اللہ پاک اپنی ذات کا تعلق نصیب فرما دے, اپنی محبت, اپنا تعلق, اپنی معرفت نصیب فرمائے, اور اسی کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کی زندگی کا خاتمہ فرما کر آخرت کے اندر بھی اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے اندر ہمیں داخل و شامل فرما لے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.